سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ رب العجم عارف بالله حضرت مولانا الشاهدي امام دكتور صاحب رحمه الله عليه كاشعارهم تعليم احتراز قد عشق مجاز تعليم احتراز قد عشق مجاز عشق مجازي سے بچنے کی تعليم کتنی بڑی حقیقت سے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے آشنا فرمایا ہے, پردہ ہٹایا ہے اس بھیانک انجام سے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. اور مقدمہ بدنگاہی ہے, بدنگاہی کی وجہ سے ہمارے شیخ حضرت شیخ العرب والا جمال اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کا حکم دے دیا تاکہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو جائیں, بھٹک نہ جائیں, امن سے رہیں, حافظ سے رہیں. کیونکہ عشق مجازی عذاب الہی ہے, عشق مجازی عذاب الہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں تعلیم احتراز از عشق مجاز. محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا, محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا, محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا, محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا, محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا. محبت سے پہلے ہٹ جائے گا ہی نہیں, نگاہ ڈالو ہی نہیں. نگاہ ڈالی پھنس گئے بس, اور جس نے نگاہ کی حفاظت کی وہ بچ جائے گا, اور اگر حفاظت نہیں کی تو اس کا معشوق کا عشق دل میں بیٹھ جائے گا, شکل بیٹھ جائے گی, تصور بیٹھ جائے گا, اور عذاب الہی شروع ہو جائے گا. اور دونوں طرح سے پٹتا ہے آدمی, دنیا میں بھی خدا نخواستہ رسوائی ہے, آخرت میں بھی رسوائی ہے جب تک توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے پناہ میں رکھے. جہاں بھی بازے لوگوں کو پٹتے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک واقعہ کہ وہ مسجد میں, مسجد اشرف گلشن اقبال میں, ایک شخص ہپی سا لڑتا تھا, جینس پہنا ہوا, ٹی شرٹ پہنا ہوا, بال لمبے لمبے, اور بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا مسجد میں, اور وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا زور کے قریب, اور وہاں کھڑکیاں بنی ہیں سامنے, تو میں وہاں کسی کام سے جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو حلیہ کیسا ہے اور کیسا وقت ہے اس وقت یہ تلاوت کر رہا ہے, ماشاء اللہ بھائی, اللہ جس کو توفیق دے. بڑا رش کرتا ہوا میں وہاں سے گزرا, اور زہر کی نماز کے بعد اس کو پٹتے ہوئے دیکھا, جوتے سے پٹ رہا تھا وہ. جس کی بیوی کو وہ معلوم ہوا کہ وہاں مسجد میں سے وہ موبائل سے میسج کر رہا ہے, چار بچوں کی ماں. یہ اس کو مجازی بھی عجیب پاگل پنے کا, چار بچوں کی ماں, اور وجہ کیا بنی؟ بے پردگی. دونوں کو قصوروار ہے, وہ بے پردگی, وہ بے پردہ ہے, خدا رسول کی لعنت کے سائے میں ہے, اور آنکھوں کی زنا کا سبب بن رہی ہے, اور لوگ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا, لعنت کی بد دعا, لعن اللہ الناظر والمنظر. دونوں قصوروار ہیں, اور چار بچوں کی ماں ہے, اس پہ بھوت سوار ہے, اور وہاں مسجد میں بیٹھ کر میسج کر رہا ہے. اب جس کی بیوی تھی اس نے, اس کے کوئی تعلق ہوگا موبائل والوں سے, اس نے ٹریس کیا, اس کو پکڑ لیا کہ یہاں سے میسج آ رہا ہے, اور پھر جو اس کی پٹائی کی ہے. وہ قوی آدمی تھا, اور ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, گریبان سے پکڑ کر وہ ہوا میں معلق کیا ہوا تھا, اور ٹاور توڑ مکے مار رہا تھا اس کو. مجھے اس پر بہت رحم آیا, بےچارا تھا. کیسے تو بعض اوقات دنیا میں بھی پٹتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے بھی یہ واقعہ بیان کیا, امپریس مارکیٹ میں ایک شخص کسی طرح پٹائی ہوئی تھی, اور دکاندار اپنی دکانداری بھی کر رہے ہیں, چیزیں فروخت کر رہے ہیں, وہ پٹ رہا ہے, یہاں سے آواز لگا رہے, لگا میری طرف سے بھی, میری طرف سے بھی ایک لگا, مفت میں جتنا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور خدا نخواستہ آخرت میں بھی رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور مبتلا لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. محبت بڑھا کے لٹک جائیے گا, محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا, نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا, نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا, لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا, لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا. یعنی انجام کے سوا سے آنسو کافی نہیں ہے, اب خون کے آنسو بہا ہے لیکن وقت پہ واپس نہیں آیا. جو برباد ہو گیا وقت, جو زندگی برباد ہو گئی, واپس کہاں آتی ہے؟ تو خون برسانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے, ہر شیر پہ عہد کرو نگاہ کی, ہر شیر پہ ہم عہد کریں کہ نگاہ کی حفاظت کریں, نگاہ خراب نہیں کریں. نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا, لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا, کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا. صاحب رحم اللہ بڑے مزے سے یہ شعر سناتے تھے کہ جب عاشق معشوق کو کھیلتا ہے تو کہتا ہے ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو. گھیرنے کے لیے معشوق عاشق معشوق کیسی کیسی باتیں کرتا ہے, بڑے مزے سے وہ سناتے تھے. رضی اللہ رحم اللہ خوب ہنستے تھے کہ ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو. کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا, نہ لے لیں کسی کل کو پائیے گا, لیکن کسی کل کو پائیے گا. ساری عمر بھی اگر ہم سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ کیسا شیخ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا اور کیسی جو ہے یہ ہم کو نصیحت فرمائی ہے, کتنی اعلیٰ نصیحت فرمائی ہے, جس کو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا داری کا اذکار لاؤ, نگاہ کی حفاظت آپ کہہ دیجیے ایسے کہ ان کے لیے سب سے پار کرنے والی چیز. کیسی اعلیٰ تعلیم ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے درجات بے حد بلند فرمائے. کبھی آئیے گا کبھی جائیے گا, نہ لے کے کسی کل کو پائیے گا, لیکن کسی کل کو پائیے گا, محبت بڑھا کے نہ ٹوٹ جائیے گا, محبت سے پہلے ہٹ جائیے گا. سوا ہم کے ہر گز نہ کچھ پائیے گا, ستم نفس میں جان پر جائیے گا, سوا ہم کے ہر گز نہ کچھ پائیے گا, ستم نفس میں جان پر جائیے گا. جو جس کو مل جاتا ہے سلام وہ بھی پریشان ہے, اور جس کو نہیں ملتا ہے وہ پریشان. کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا. بہت دن ہو جاتے ہیں تو یہ قصہ میں سنا دیتا ہوں دوبارہ. ہمارے والا نے ایک فیچر بنایا ہے, فیچر یہ ایک ملک کا وزیر اعظم پاگل خانے کے معائنے پہ گیا تو وہاں دیکھا ایک اچھا بھلا ویل ڈریسڈ آدمی کھڑا ہوا ہے, اور ڈائریکٹر تو ساتھ تھا مگر سامنے کوئی کھڑا ہے پاگلوں کے علاقے میں. تو یہ تو ویل ڈریسڈ آدمی ہے اور شکل صورت سے وضاحت سے بڑا بردار معلوم ہوتا ہے. جیسے یہ آئے تو پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو پاگل نہیں معلوم ہوتا, اس کو یہاں کیوں جمع کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, آپ اس سے پوچھیں. تو میں کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا میں یہاں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور معائنے پہ آیا ہوں. میں کہا یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. وہاں سے سر کٹا کے آگے نکلے کوٹریوں میں, جو جنگلے والی کوٹری ہیں جو زیادہ سنگین پاگل ہوتے ہیں, ان کے پاس گئے. چلتے چلتے کوٹری میں پہنچے تو وہاں سے آواز آ رہی تھی, شبنم شبنم شبنم. پوچھا ڈائریکٹر سے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ تو کہا کہ یہ بیچارہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا, اس کا نام شبنم تھا, تو اس کو ملی نہیں, بیچارہ اس کے فراق میں پاگل ہو گیا. یہ شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے, دور سوار ہو جاتا ہے. تو ویری سیڈ. اب آگے چلے تو وہاں سے مجنو پاگل کی سی ہوا, ارے بھائی یہ اس کا کیس کیا ہے؟ تو ڈائریکٹر نے بتایا کہ یہ وہ ہے جس کی شبنم سے شادی ہوئی. اس کو میرے شیخ نے فرمایا کہ کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا. وجہ کیا ہے کہ صورت پہ مر گئے, سیرت دیکھتے, سیرت نہ دیکھے, صورت پہ مر گئے. تو اس وجہ سے اخلاق برے ہیں. جو بے پردہ کرے گی عورت وہ آوارہ عورت ہوگی, وہ اس کے اخلاق کہاں اچھے ہوں گے, دین کہاں ہوگا؟ اخلاق تو آتا ہے دین سے, لیکن دین ہے نہیں, اخلاق ہے نہیں, لہٰذا روزانہ کے جھگڑے, چٹ چٹ پٹ پٹ, یہ حالت ہے. اور اکثر جو ہے ایسے اجتماعات جو ہے اس میں اختراق ہو جاتا ہے, گھر ٹوٹ جاتا ہے بہت جلدی. بعض لوگ کو ایک ہی رات میں معاملہ ختم ہو گیا, کسی کا ہفتے میں ہو گیا, کسی کا مہینے میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے.
سوا غم کے ہرگز نہ کچھ پائیے گا, ستم مفت میں جان پر گائیے گا, بلا پھر چمن میں خزا پائیے گا, مگر زندگی پھر کہاں لائیے گا, بلا پھر چمن میں خزا پائیے گا, مگر زندگی پھر کہاں لائیے گا, محبت بڑھا کے نہ بٹ جائیے گا, محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا. یہ مانا کہ اس اس پہ مر جائیے گا.
سمرتن اور بخارا کا ہمارے حضرت نے فیچر کھینچا کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے تل پر فدا ہو گیا, تل. اور حکیم الامت نے عجیب بات فرمائی کہ چہرے پر تل ہوتا ہے تو بہت پرکشش چہرہ ہو جاتا ہے, تل پہ فدا کرتے ہیں. اور اگر جب تل اتنی خوبصورت چیز ہے تو اگر سارے چہرے پر تل بھر جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کراہٹ ہونے لگے گی. معلوم ہوا کہ ہر چیز اعتدال سے اور اپنے اپنی معیار پہ صحیح رہتی ہے. جہاں بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے تو وہ بات نہیں رہتی. غرض یہ کہ وہ عاشق کار دل پر فدا ہو گئے اور معشوق کو کہتے تھے کہ میں تیرے دل پر سمرقند و بخارا قربان کر دوں, اتنا مجھے یہ عزیز ہے تیرے چہرے کا تیل. مگر وہ کسی کو خاطر میں ہی لاتے, تو ہزاروں سے فلرٹ کرتے ہیں آج کل تو ایسے ہی, یہ فیس بک اور اس پہ ایک لڑکے, دس لڑکیاں, سو لڑکیاں. ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی کو کسی نے چکر میں لیا اور پہلے ہی اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری تو لڑکیوں سے دوستی ہیں, ایسا نہ ہو تمہارے تم سے شادی کے بعد تم مجھ سے ناراض ہو کہ تم اس لڑکی سے کیوں مل لیتے, اس لڑکی سے میری پہلے ہی سے تیار کر رہا ہے. وہ بیچاری اس میں پھنسنے والی تھی, خدا تعالیٰ نے رحم فرما دیا, ماں باپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے, بدماش ہے. تو اب الٹے معاملات بھی سننے میں آتے ہیں. ایک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ سو لڑکے لگے, وہ سو کو پھانسی ہوئی ہے. یہ موبائل ایسا فتنہ ہے کہ اس نے حیا کا بالکل جنازہ نکال دیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. احساس ہی نہیں ہے, حیا کا نام و نشان بھی نہیں ہے بعض جگہ پر. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے. تو وہ کسی کو لفٹ نہیں کرا تھا, اس کو ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اس کے سو دروازے تھے. تو مگر آہستہ آہستہ جیسے حضرت نے فرمایا نا, بالآخر چمن میں فضا پائیے گا. اب چمن میں فضا آنے لگی, شکل مرجھانے لگی, جڑیاں پڑنے لگی. تو اب جو ہے وہی ہوا کہ جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے, سارے عاشق پھر خزب خاں ہو گئے. اب جو ہے وہ خشب خاں, خشب سوکھی لکڑی کو کہتے ہیں. تو جب پہلے ملائمت تھی, نزاکت تھی, لطافت تھی, سبھی کچھ تھا, تو اب وہ سو آدمی اس کے خریدار تھے. لیکن جب وہ مرجا گیا تو اب آہستہ آہستہ لوگ کھسکنے لگے, کھسک کہاں ہو گئے. تو اب اس کو بڑی تنگی پڑ گئی, نہ کہیں سے نظرانے مل رہے, نہ کچھ, نہ دعوتیں. تو اس نے سوچا کہ ہمارا ایک عاشق تھا, وہ بہت دعوے کرتا تھا کہ ہم سمرقند و بخارا تم تو قربان کرنے کو تیار ہیں, اگر تم ہمیں مل جاؤ تو تو چلو آج اس کے پاس چلتے ہیں تو سمرقند بخارا دے دے گا, نہیں پیے گا تو چلو سمرقند دے دے گا, سمرقند نہیں دے گا تو چلو بخارا دے دے گا. تو چلو ٹرائی کرتے ہیں, قسمت آزماتے. وہاں پہنچا اس نے دوری سے دیکھ کے لڑنا شروع کر دیا کہ اب تو شکل بدل گئی, اب کہاں پانی بدل گیا, شکل بدل گئی ہے نا, شکل بگڑی تو بھاغ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے کیا بات فرمائی, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے. تو اب جو قریب آیا اس نے کہا پہچانے, کہا کون, ہاں پھیر کے کہا کون, کہا نہیں پہچانے نہیں میں وہی ہوں, کہ کون ہو, کہا کہ میں وہی ہوں جس پر جس کے دل پر تم سمرقند و بخارا قربان کرنا چاہتے تھے. نے کہا کیا اب تو سمرقند و بخارا کیا, مجھے تمہیں دیکھ کر بخار آ رہا ہے اور اب تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی کیسی اصلاحی باتیں. اصل کیا ہے, ہم تو ہنس رہے ہیں لیکن حضرت والا اس کو درد سے بیان فرماتے تھے, روتے ہوئے بیان فرماتے تھے. یہ ہنسنے کی بات تو بظاہر ہے لیکن اندر ہی اندر حضرت اس غم میں گھل رہے تھے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کہاں ضائع کر رہے ہیں. ہاں اللہ نے ہمیں زندگی ان مردہ لاشوں پر ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے.
یہ مانا کہ اس حسن پہ مر جائیے گا, یہ مانا کہ اس حسن پہ مر جائیے گا, مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا, مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا.
اللہ بنا مرنا ہی ہے, مرنا تو ہے ہی, اللہ پہ مرو. جو اللہ سے مرے گا یعنی اللہ پر فدا ہوگا وہ ہمیشہ جاویدہ ہو جائے گا. باقی باقی باللہ سنے, باقی باقی باللہ بعض بزرگوں کا لقب ہے باقی باللہ, کیا مطلب کہ انہوں نے اللہ پر اپنے آپ کو فنا کر دیا تو باقی ہو گئے, ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے. اور جو مردہ لاشوں پہ مرتا ہے تو وہ چونکہ مردہ لاش مردہ ہو جاتی ہے, فانی ہو جاتی, فنا ہو جاتی, وہ بھی فانی. آج بڑے بڑے عاشقوں کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن بڑے بڑے اللہ والوں کا نام آج بھی روشن ہے. آج بھی کتنے ادب سے ہم نام لیتے ہیں, کتنی عقیدت سے نام لیتے ہیں, عزت سے نام لیتے ہیں. تو اللہ پر فدا ہونا چاہیے.
یہ مانا کہ اس حسن پہ مر جائیے گا, یہ مانا کہ اس حسن پہ مر جائیے گا, مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا, مگر میر مر کر کے کیا پائیے گا, محبت بڑھا کے نہ بٹ جائیے گا, محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا. کبھی ہمیں رم راز شرمائیے گا,
کس کس شکل پہ مرے تھے, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا.
کبھی حسن دم داد شرمائیے گا, ندامت سے اے میر گڑ جائیے گا, ندامت سے اے میر گڑ جائیے گا. کبھی حسن دم داد شرمائیے گا, ندامت سے اے میر گڑ جائیے گا. یہ لب اور زلفے سیاہ اور چہرہ, یہ لب اور زلفے سیاہ اور چہرہ, خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا, خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا.
ہاں نازکی اس لفظ کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, بعد میں یہ پنکھڑی ہتھکڑی میں تبدیل ہو جاتی ہے. لوہے کی ہتھکڑی معلوم ہوتی, کہاں پھنس گئے, کس چیز سے مرے تھے, اب کیا سے کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے, چہرہ مرجھا گیا. ہاں حلال نعمت سے خوب محبت کرو, اپنی بیویوں سے محبت کرو, وہ بھی دین ہے, اللہ کی محبت میں اس کا شمار ہوتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنی بیوی کا خیال آنے لگتا ہے. فرمایا کہ غیر اللہ نہیں ہے, بیوی کی محبت غیر اللہ ہے. اب بتائیے اگر کسی اناڑی کے پاس چلے جاؤ تو وہ ڈنڈے برسائے گا کہ ظالم, یہ کوئی وقت ہے بیوی کو یاد کرنے کا, مارو اس کو پکڑو. لیکن ہمارے بزرگوں کی کیا بات ہے, اس کو کہتے ہیں فقہ فی الدین, دین کی سمجھ. بیوی غیر اللہ نہیں ہے, کیوں, اس لیے کہ شریعت میں بیویوں سے محبت کا حکم ہے. جس چیز کا حکم ہو, شرعی حکم ہے, وہ غیر اللہ کا ہو سکتا ہے؟ اس کا تو حکم ہے. خیال آ گیا انسان ہے.
یہ لب اور زلفیں اور چہرہ, یہ لب اور زلفیں اور چہرہ, خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا,
خبر ہے کہاں سے کہاں جائیے گا, محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا, محبت میں پہلے ہی ہٹ جائیے گا. آخری شعر ہے.
نہ بنائے گی لالا پچھتائیے گا,
کچھ فائدہ نہیں بات.
نہ بنائے گی لالا پچھتائیے گا, خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا,
خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا.
نہ بنائے گی لالا پچھتائیے گا, خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا,
محبت بڑھا کے نہ پٹ جائیے گا, محبت سے پہلے ہی ہٹ جائیے گا.
نہ مانے تو پھر میر پچھتائیے گا, لہو اپنی آنکھوں سے برسائیے گا,
خود اپنے کیے کی سزا پائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کی مدد سے اور تمام امراض روحانی سے حفاظت کرتا ہے. اتباع سنت کی اہمیت, یہ رسالہ ہے جس میں ہمارے شیخ شیخ الرب العزت معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ, ہمارے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب قدم اللہ عزلہم علینا, اور مختلف بزرگوں کے ملفوظات ہیں جو سنت کے اہتمام پر ہیں, اسے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنت کے مطابق کرتا ہے مگر اس کو نہ اس کا سنت ہونا معلوم ہے نہ اس نے اتباع سنت کی نیت سے کیا, تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثواب تو بغیر نیت کے نہیں ملے گا, مگر سنت کی موافقت کی برکت سے پھر بھی محروم نہ رہے گا. یعنی سنت کے افعال ہی ایسے بابرکت ہیں, کیونکہ اللہ کا نظام ہے, بنانے والا مخلوق کو کس طرح پالنا ہے وہ جانتا ہے, اس سے بہتر اس کا نظام کوئی نہیں بنا سکتا. مثلا یہ ایک کمپیوٹر ہے, اس کی جو ایک وہ مینول ہوتا ہے اس کے متعلق, اس کا مینول اس کا وینڈر بتاتا ہے کہ بھئی اس کو اس طرح سے استعمال کریں تو ٹھیک ٹھیک چلے گا, اور اگر ہم دبائیں ڈیلیٹ کا بٹن اور ہم سمجھیں کہ یہ انٹر ہو جائے گا تو کیسے ہوگا؟ نظام بنانے والا, تخلیق کرنے والا نظام بناتا ہے. تو اللہ نے نظام بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نمونہ بنایا. نمونہ بنا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ہم نے حسین ترین نمونہ بنایا ہے اپنے نبی. تو جو اس کی اتباع کرے گا تو اس کی برکت سے محروم نہیں رہے گا. اور یہی وجہ ہے جو آج یورپی ممالک میں اور مغربی ممالک میں ترقی اور ظاہری ترقی جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ان کے نظام جو ہے چل رہا ہے, یہ سارا سنت ہی کی برکت ہے, کیونکہ انہوں نے یہ سارے اصول دین سے لیے ہیں, آداب معاشرت دین سے لیے ہیں, ہمارے دین سے لیے ہیں, اسٹڈی کیا ہے, اس کو سیکھا ہے اور اس کو اپلائی کیا ہے. ہم مسلمانوں میں یہ کوتاہی کمزوری ہے, ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور ہمارے پاس ایمان ہے لیکن ان اخلاق سے ہم محروم ہیں. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے. کروڑا کفار کتنے بھی ترقی کر جائیں, کتنے بھی ہم نوآخر سے بغیر نظر آ رہے ہوں, لیکن ایک مسلمان جو گناہگار سے گناہگار ہے, زانی ہے, بدکار ہے, شرابی ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان ہے, وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے. اللہ کے نزدیک ایمان کا اتنا بڑا درجہ ہے. اور لاکھ اخلاق دکھائیں, لاکھ مفت دوائیاں بانٹیں, کمبل بانٹیں, لاکھ ہمدردیاں کریں, لاکھ ہیومن رائٹس کا نعرہ لگائیں, جاری نعرے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہے, وہ دوزخ ہی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے. اور مسلمان اگر دوزخ میں گیا بھی تو اپنے گناہ بھگت کر, سزا بھگت کر پھر جنت میں آ جائے گا. کروڑوں کروڑوں کافر سے مسلمان گناہگار افضل ہیں. غرض یہ کہ فرمایا کہ ثواب تو بغیر نیت کے نہیں ملے گا. اب ایک شخص نیت کر لے ایک سنت کی کہ بھائی آئندہ ہم جو کام کریں گے اس طرح, کیونکہ یہ سنت ہے تو آئندہ ہم اسی طرح کام کریں گے. مطلب پہلے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا, اب اس نے سنا کہ بھائی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا, اور دائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کو, تو اب اس نے اس نیت سے کام شروع کر دیا. اب ہر بار نیت کرنا ضروری نہیں, بلکہ اب اس نے ایک دفعہ جو نیت کر لی عمر بھر اس کے کام آئے گی اور عمر بھر اس کو ثواب ملتا رہے گا. ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت یعنی وضع پتہ بناتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے, بس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا, اللہ کے وصول کا سب سے اقرب یعنی قریب ترین طریقہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں یعنی جانے پہچانے ہیں وہ اعمال شاقہ نہیں ہیں, ان میں ایک بڑا یعنی مشقت والے کام نہیں ہیں سنت کے جو کام ہیں. ان میں ایک بڑا فائدہ ہے کہ جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, یعنی جو آدمی زیادہ محنت کرتا ہے, مثلاً کوئی پاگلوں کو جنون ہو جاتا ہے ذکر اللہ کا, جیسے بڑے میاں آئے تھے اتنی موٹی موٹی کتابیں وظائف کے لیے آئے, اب کتاب وظائف کی کتاب لکھنے والے لکھ دیتے ہیں, اس کا ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ساری کتاب کو ہی رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ہر وقت وظیفے کرنا. ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف مواقع پر مختلف اوقات میں مختلف اصحاب کرام حاضر ہوتے, اپنا مسئلہ بتاتے, آپ ان کو ان کے مطابق وظیفہ بتا دیا کرتے کہ تم یہ پڑھ لو, یہ دعا کر لیا کرو, اس طرح سے دعا. مثلاً ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بھی تھوڑا یاد نہیں رہتی, جو آپ تعلیم فرماتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. کوئی ایسا دربار ہے کہ وہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا, ایسا دربار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی دعا ان کو سکھلا دی کہ اللہ میں نے اصل کا من خیر ما سألك عنه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم فأعوذ بك من شر ما استعاذ عنه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. تم یہ پڑھ لیا کرو. اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور کی تمام دعائیں آ گئیں. جتنی سارے آپ نے مانگی وہ سب ہمیں عطا کر دیجیے, جن شروع سے آپ نے پناہ مانگی ان سب شروع سے ہمیں بھی اللہ پناہ دے دیجیے, ختم بات. اب اپنی اپنی استعداد ہے, اب یہ نہیں کہ جو زیادہ دعا کر سکتا ہو اسی پہ اکتفا کرنا شروع کر دے کہ بھائی کیا ضرورت ہے محنت کی, جتنی استعداد ہو اتنی محنت کرے. غرض یہ کہ وظائف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں وہ مختلف مواقع پر مختلف حالات کے تحت آپ نے وظائف بتلائے ہیں اور مختلف علاج بتلائے ہیں, وہ حسب حال بتلائے ہیں. مثلا ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے, آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو, نہیں تو کچھ اور نصیحت فرمائیے, آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نصیحت فرمائیے, کہا غصہ مت کیا کرو. آپ نے جان لیا کہ اس شخص کے اندر غصے کا مرض ہے, جو امراض کا جڑ ہے امراض کی, اس سے سینکڑوں امراض پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ نے اس کو جانچ لیا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, جیسے اطباء معدے کی خرابی کو تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیتے ہیں, معدہ خراب ہے تو پورا جسم جو ہے بیمار رہے گا, تو معدے کا پہلے علاج کرتے ہیں. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطباء کے اطباء سردار الاطباء ہے, روحانی بھی اور جسمانی بھی, تو آپ نے ان کا یہ علاج فرمایا. اب ایک آدمی اسی کے پیچھے پڑ جائے کہ بھائی میں غصے کا علاج کروں گا اور کسی مرض کا علاج نہیں کروں گا, یا ایک ہی وظیفے کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ جتنے وظائف ہیں ہزاروں وظائف ہیں آپ کی طرف سے تعلیم ختم تھا, اب کہاں تک آدمی کرے گا. انسان ہے نہ آپ کا یہ مقصود تھا اور نہ یہ دین ہے. اصل دین تو کیا ہے, ان اولیاء الا المتقون ہے, کہ بھائی میرے دوست تو وہ ہے جو تقوی والے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں, کہاں وظائف کا تذکرہ ہے کہ جو زیادہ وظیفہ کرے گا وہ میری دوستی، جو زیادہ تہجد گزار ہوگا وہ میری دوست ہوگا؟ کہیں پر بھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بلکہ تقویٰ کو بنیاد بنایا کہ میری دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے، جتنا زیادہ تقویٰ اتنا ہی زیادہ میرا دوست، اتنا ہی زیادہ میرا مقرر. بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جو اب دیکھو اس کو ارشاد فرمائے کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں وہ اعمال شاق کا نہیں، یعنی ہر سنت، شاہ ابر اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر سنت، سنت کا راستہ اسحل ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، آسان ترین راستہ ہے. بھائی بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیا مشقت پڑ گئی. بھائی کپڑا پہننا ہے، دائیں ہاتھ پہلے ہاتھ سین میں ڈال دو، بائیں ہاتھ بعد میں ڈالو، کیا مشقت پڑ گئی. جوتا پہننا ہے تو پہلے دائیں پہن لو، اتنی سی بات. اور سنت کا کتنا بڑا اجر اور ثواب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، ایک چھوٹے سے عمل کے اندر کتنی بڑی انعام مل گیا سنت کے مطابق عمل کرنے کا. تو یہ اعمال شاقہ نہیں ہے، کوئی بھی سنت مشقت والی نہیں ہے. ان میں ایک بڑا فائدہ ہے، یہ بڑی سمجھ کی بات ہے کہ جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے تو اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر ہوتا ہے. اب لوگ اس چکر میں بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آنے والے ہیں، یا پھر ہم ہوا پہ اڑنا شروع کر دیں گے، یا ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں گے، یا چھو منتر کریں گے اور یہ چیز حاضر ہو جائے گی، یا پھونک ماریں گے تو فوراً شفا ہو جائے گی، یا آیا مریض اس پہ پھونک ماری واہ بھائی لوگ معتقد ہو جائیں گے. ذرا تصویر لمبی لو، 1000 دانے والی پھونک مارنے پہ قصہ وہ سنا ہے بادشاہ کا، بادشاہ کے پیٹ میں ہوا اڑ گئی اور بڑی مشکل پڑ گئی، تمام آسیبہ آنے لگے اور بادشاہ کا علاج کرنا چاہا، کسی دوا سے شفا نہ ہو رہی تھی. ڈاکٹر اگر کسی دوا سے شفا نہیں ہو رہی تھی، دوا دیتے ہو نا ساتھ میں دعا بھی دیا کرو، ہاں اللہ کے بھروسے پر دوا دو، دوا پر بھروسہ نہ ہو. مریض کو بھی یہی سمجھاؤ، یہ دونوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور اسی طرح سے کرتے ہیں، یہ دعا بھی دیتے ہیں مریض کو، یہ صرف کمانے کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ دعا بھی دیتے ہیں. تو کسی طرح وہ ہوا نکل نہیں رہی تھی، تو لاچار ہو کر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک بزرگ ہیں بہت ہی اللہ والے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تاثیر عطا فرمائی ہے کہ وہ پھونک مار دیتے ہیں کچھ پڑھ کے تو شفا ہو جاتی ہے. بھائی بلاؤ ان کو، کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا، اب علاج تو کرنا ہے. پیٹ میں جب ہوا اڑ جائے تو آدمی کتنا بے چین ہو جاتا ہے نا، تقریباً ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے. تو وہ بزرگ کو بلایا گیا، اور حاسدین تو ہوتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین دشمن ہوتے ہیں، دین کے خلاف بولتے ہیں، مولویوں کی تحقیر کرتے ہیں. ایک وزیر نے جو ہے تحقیر بھی کی کہ یہ کیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کلام اللہ شریف پڑھیں گے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا تم تو بالکل پاگل اور جاہل معلوم ہوتے ہو، وزیر کو کہا بزرگ نے، تم تو بالکل پاگل اور جاہل، بالکل آگ دبولا ہو گیا، غصے سے پیر پٹکنے لگا. انہوں نے کہا دیکھو کہ تمہارے میرے ایک لفظ کہنے سے تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ تم آگ دبولا ہو گئے، پیر پٹکنے لگ گئے، تو کلام اللہ شریف تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کیوں تاثیر نہیں ہوگا. غرض یہ کہ بادشاہ آدھا متقد یہاں ہو گیا. پھر جو انہوں نے پھونک ماری تو اس کی پھونک نکل گئی، تو امن امن سے ہو گیا وہ، تو بڑا متقد ہو گیا کہ بھائی کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم اس سے بیعت ہونا چاہتے. اچھا بھائی ہو جاؤ بیعت، بیعت ہو گئے. اس کے بعد چند روز کے بعد عید کی نماز ہو رہی تھی، اور بزرگ نماز پڑھا رہے تھے، اتنا بڑا مجمع تھا اور بادشاہ بھی تھا وہاں. اب یہ کیا ہوا کہ انسان ہے، وہ بھی انسان تھے بزرگ، کوئی فرشتہ تو تھے نہیں، جو رکوع میں گئے تو ان کی بزرگ کی ہوا نکل گئی. اب ہوا نکل گئی تو انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا امامت کے لیے، چلے گئے وضو کرنے. بعد میں جو ہوا، اور اس حافظ کو بڑا موقع مل گیا، اس نے کہا آج ان کی خیریت نہیں ہے، جا کے بادشاہ کو لگائی بجائی کری کہ آپ کو معلوم بھی ہے کچھ کیا بات ہے. کہا کہ وہ آپ جن بزرگ سے گئے تھے آپ کی تو بڑی رسوائی ہو گئی، لوگ ہنس رہے ہیں، کیا ہو گیا کہ وہ رکو میں گئے تھے ان کی ہوا نکل گئی. اچھا یہ بات ہے، جاؤ ان کو بتا دو کہ بادشاہ نے آپ سے بیعت توڑ لی. ابھی بھاگے بھاگے بگلے بجاتے گئے کہ کام بن گیا ہمارا، جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کی بیعت توڑ دی ہے کیونکہ آپ کی ہوا نکل گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب وہ بیعت ہوا تھا تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی, اور جب اب بیعت توڑا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں, پریشانی نہیں. اس لیے کہ جس شخص کا عقیدہ دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو, اس کی پھونک نکلی تو مجھ سے بیعت ہو گیا, میری پھونک نکلی تو مجھ سے بیعت توڑ دی, تو ایسی بیعت کا کیا قیمت ہے. اللہ, تو مقصد یہ کہ جو آدمی زیادہ وظائف کرتا ہے, زیادہ مجاہدہ کرتا ہے, جتنا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں. اس لیے تقویٰ بالکل آسان ہے, تقویٰ آسان ہے, گناہ سے بچنا آسان ہے. کام نہ کرو, مزدوری لے لو. یہ سامنے بیٹھے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ملازم, تو ان کا یہی موٹو معلوم ہوتا ہے, سال کی 96 چھٹیاں ہیں, اور اس کے بعد یہ کبھی کوئی شہید ہو گیا تھا, کبھی کوئی مر گیا تھا, کبھی کسی بزرگ کا عرس ہے, تو وہ چھٹی مفت میں جی رہے ہیں. تو بعضوں کا تو لگتا ہی نہیں کہ کام پہ جاتے ہیں, تو کام نہ کرو, مزدوری لے لو, ان کو تنخواہ مل جاتی ہے پہلی تاریخ کو پوری. تو تقویٰ جو ہے گناہ سے بچنے کا نام ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند فرمایا بندوں کے لیے. میرے بندے آرام سے رہیں, مصیبت میں نہ پڑے, تھوڑی سی عبادت کر لے, بس وہ کافی ہو جائے گی. تو اب جو آدمی اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے, پھر اس کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی اب کچھ ہونے والا ہے, ہمارے منہ سے تو بات نکلے گی, وہ پوری ہوگی. تو یہ خرابی کی بات ہے. اور دیکھو کہ یہ حضرات ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں, ہمارا ذہن اس طرف کہاں جائے گا. فرمایا کہ جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے, اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر ہوتا ہے, اور وہ بعض اوقات اس کو محسوس نہیں ہوتے تو ناشکری کے کلمات زبان پر آنے لگتے ہیں, ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. ہم نے تو اتنی عبادت کی, ہمارا کام نہیں ہو رہا, اللہ ہمارا کام نہیں بنا رہے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. تو فرمایا کہ اگر مختصر اعمال بطریق سنت ادا کیے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پا کر ہمیشہ شکر سے اس کا قلب معمور رہے گا, شکر گزار رہے گا کہ اللہ کام تو کچھ کیا نہیں. ہر وقت ٹوٹا ہوا دل رہے گا کہ اللہ کام تو کچھ کیا نہیں, مگر آپ کی نعمتیں برس رہی ہیں, یہ کھانے کو مل رہا ہے, یہ پہننے کو مل رہا ہے, بلا استحقاق مل رہا ہے. تو شکر گزار رہنا اچھا ہے یا ناز کرنا اچھا ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی, ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی, جب نہیں کیا ہے نہیں تو یہی ہوگا. ناز تقویٰ سے تو اچھی ہے نیاز رندی. مراد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں بڑے بڑے کام کروں, بڑے مجاہدے کروں اور ناز کروں کہ میں یہ ہوں, میں کچھ ہو گیا ہوں, اس سے اچھا یہ ہے کہ میں رسوا رہوں. جائے ظاہر سے تو اچھی میری رسوائی ہے کہ میں اپنے اندر ٹوٹا رہوں, اپنی نظروں میں رسوا رہوں. لوگوں میں رسوا ہونا مقصود نہیں ہے, اپنی نظروں میں رسوا رہوں کہ اللہ کام تو کچھ کیا نہیں, آپ کی نعمتیں برس رہی ہیں. تصدق اپنے خدا کے جاؤں, یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء, تو ادھر سے ہر دم گناہ تھے ہم, ادھر سے دم بدم عنایت. تصدق اپنے خدا کے جاؤں, یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء, ادھر سے ہر دم گناہ تھے ہم, ادھر سے دم بدم عنایت. اللہ تعالیٰ اہتمام سنت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ عجز و انکساری ہم کو نصیب فرمائے, ہمارے تکبر کو خاک میں ملا دے, انا کو فنا کر دے. وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله له, ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله, ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے, اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے, اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے, اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے, اور راضی ہونا قضائے الہی پر بڑی نعمت ہے. اس مقام کا نام افخم ہے, اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، یعنی پرسکون رہتا ہے اور امن سے رہتا ہے، تو لہٰذا عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے. برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے، ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. قہر اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حال میں پرسکون ہے. خوشا حوادث سے پہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اور وہ فرمائے کہ وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم عزیز گوارا کرنا. ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لے، پھر انشاءاللہ تعالی کوئی خطرہ نہیں. استخارہ اللہ سے خیر مانگنا، استشارہ مشورہ کرنا. جیسا کہ حدیث پاک میں بشارت ہے، استخارہ اللہ تعالی سے مشورہ کرنا اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ دینا. عاقل بندے ہونا بھی ضروری ہے، جس سے مشورہ دے وہ عقل والا بھی ہو، بیوقوفوں سے مشورے ٹال دوں. کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عادت ہوتی ہے جگہ جگہ اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. اب 100 جگہ مشورہ کیا، 100 جگہ مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، پھر اس کا چربا بن کے وہ عمل کر لیا اس کے چربے پر. تو یہ نہیں، بلکہ جس سے مشورہ کرے وہ عاقل ہو، دیندار ہو اور ہمدرد بھی ہو، مخلص بھی ہو. ما خواب من استخارا ولا ندیم من استشارا ولا حال من اقتصدا. یہ حدیث پاک ہے کہ نہیں نام مراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تندرس ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی گناہ سے بچنا یا کوئی ناموافق حالات آ جائیں، اس غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے. میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دلے تباہ میں ہے. عارف جنوں نے درد پسندی نے دا رہا، ٹھکرا دیا وہ غم جو غمیں جاویدہ نہ تھا. انسان اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قریب ہے یہ کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصائل مبارک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو چھپ جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو. سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. اگر کوئی بڑھیا یا کوئی غریب آتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حاتم کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حاتم تو ایمان نہیں لائے تھے، پہلے ہی گزر گئے تھے، ان کے بیٹے ایمان لائے تھے، تو یہی عمل دیکھ کر ایمان لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غریب کی کچھ بات سن رہے تھے بیٹھ کر اس کے نام سے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے دنیاوی، بلکہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. یہ سنتوں کی برکتیں ہیں، کاش کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں تو ہر آدمی جو ہے وہ خود بیان بن جائے، ہر آدمی خود بیان بن جائے، یعنی اس سے دین پھیلنے لگے. نہ صرف 3 فیصد نبیر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کے واقعات میں، واقعہ نمبر 22 ہے آسمانوں سے واپسی کے بارے میں، یہ واقعہ ہے بخاری شریف میں باب سیر بیت المعمور اور پیش ہونے ظروف خمر و لبن و عسل کے، جس کا ذکر واقعہ حسنین میں ہوا ہے. یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ہر رات دن 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر میں واپس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا. میں نے کہا کہ 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز رات دن میں نہ پڑھی جائیں گی. واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں. اپنے رب کے پاس یعنی اس مقام کو جہاں یہ حکم ہوا تھا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے. میں واپس گیا سو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم فرما دی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دی. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا تو مجھ کو ہر روز میں 10 نمازوں کا حکم ہوا. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو ہر روز میں 5 نمازوں کا حکم رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یعنی سب امت ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں گی اور میں آپ کے قبل لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں. آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے مزید تخفیف مانگیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی یہاں تک کہ اب میں شرما گیا لیکن اب راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب وہاں سے آگے بڑھا ایک ٹھکانے والے نے حق تعالیٰ کی جانب سے پکارا, میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. اور مسلم کی روایت میں 5-5 کا کم ہونا آیا ہے اور اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں اور ہر نماز 10 کی برابر ہے تو 50 ہی ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین جو عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما مجھے بھی اور سب دوستوں کو اور ہمارے گھر والوں کو اور سب مسلمانوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. بدنگاہی سے, بدگمانی سے, غیبتوں سے, جھوٹ سے, چغلی سے, چوری سے, جھوٹ سے اور تمام برے برے گناہوں سے, تمام بڑے بڑے گناہوں سے, تمام چھوٹے گناہوں سے میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج تک جو گناہ ہم نے کر ڈالے بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیجیے کہ ہم مر جائیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں, جان دے دیں آپ کو ناراض نہ کریں. جان دی ہوئی انہی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے اللہ اگر مر بھی جائیں 100 دفعہ بھی مر جائیں تو اے اللہ آپ کا حق ادا کہاں ہو سکتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے خود ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے. اے اللہ آپ نقصان و نفع سے بالکل بری ہیں. اے اللہ بالکل پاک ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے, قلب سلیم عطا فرما دے, سنتوں کا عشق عطا فرما دے, کامل اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرما, کامل تقوی ہم سب کو نصیب فرما, اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو مال مال فرما. اے اللہ پاکیزہ نورانی زندگی ہم سب کو عطا فرما, آپس میں محبت و بھائی چارہ عطا فرما. اے اللہ جھگڑوں کو اے اللہ محبت سے بدل دے, اے اللہ نفرتوں کو محبت سے بدل دے, امن و اتفاق سے بدل دے, آخر عطا فرما دے, آخر دارین عطا فرما دے, فلاح دارین عطا فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے, جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے رشتے کے قابل ہو گئے اے اللہ ان کو اچھے اچھے نیک محبت والے اخلاق والے اچھے اخلاق والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے آپس میں اشتراک ہے نہ چاہتی ہے اے اللہ ان کو محبت سے تبدیل فرما دے. اے اللہ ہر گھر میں دین عطا فرما دے, ہر دل میں دین عطا فرما دے, ہر دل میں اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے. اے اللہ ہر دل کو مطیع فرما بردار بنا دے. اے اللہ مطیع فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے, تمام جائز حاجتوں کا اللہ پورا فرما دے, خزانہ غیب سے عطا فرما دے. جس بھائی بہن کو جو بھی کوئی پریشانی ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ رمضان کی خوشیاں خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ کوئی خوشی کوئی نعمت نہ چھوڑیے مگر اس کو عطا فرما دیجیے. کوئی خیر نہ چھوڑیے مگر عطا فرما دیجئے، اور اللہ کوئی شر نہ چھوڑیے مگر اس سے حفاظت فرما دیجئے، اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کی خیریں بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہم سب کی ہر مسلمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین کفار کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، تمام مسلمانوں ان کی اولادوں کو جلد فرما لے، ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اولیاء صدیقین کے اعمال ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے اپنے قرآن پاک کو صحیح نہیں کیا، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما دیجئے قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی، اور اے اللہ سیکھنے کی، اور اپنے کلام کی عزت اور ادب کے ساتھ تلاوت کی توفیق دن رات عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ جن لوگوں کے جو ہم میں سے جو کوئی بھی جس گناہ میں مبتلا، اللہ اس کی عادت کو چھڑا دے، اور اللہ اس گناہ کو معاف بھی فرما دے، اور ہم کو نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما، اور کامل اتباع سنت نصیب فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.